السلام عليكم.
وعليكم السلام مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. آج اگست 2012 کی 28 تاریخ ہے. دیکھیے کل ایک واقعہ ہوا جس سے مجھے ایک بہت انوکھی دریافت ہوئی. اس دریافت کو میں ایک لفظ میں کہوں گا کہ تہذیب الذہن اور توسیع الذہن. یعنی ہر تجربے میں آپ یا تو اپنے ذہن کو کی تعبیر کرتے ہیں یا اس کی توسیع کرتے ہیں. مدد ادارے میں سوچنا یا توسیع ادارے میں سوچنا. ہوا یہ کہ کل ٹیلیفون آیا کراچی سے عبد الکیر صاحب کا, غیر متوقع تھا وہ ٹیلیفون. انہوں نے کہا کہ آپ جو خطاب کرتے ہیں عمری صاحبان کو وہ سب مجھے مل گیا. مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے مل گیا, کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو مل جائے گا ایسا. کیونکہ مجھے پتا چلا کہ آپ عمری صاحبان کو ایڈریس کرتے ہیں تو پتا چلا کہ وہ سارا خالی قریب الدین صاحب کے پاس ہے. تو میں نے قریب الدین صاحب کو ٹیلیفون کیا, انہوں نے سب کا سب مجھے ای میل سے بھیج دیا اور سب میں میرے ساتھیوں نے سنا. تو ایک عجیب غریب خیال میرا ہے کہ دیکھیے یہ صدقہ جاریہ کا ایک نئی میننگ ہے. ہماری کتابوں میں صدقہ جاریہ کا لکھا رہتا ہے, پل بنانا اور کنواں بنانا اور تالاب بنانا, مسجد بنانا, وہی سے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں. کمیونیکیشن کے دور میں صدقہ جاریہ ایک نیا تصور پیدا ہوا. ایک آدمی بول رہا ہے دلی میں, اس کی بات پہنچ رہی ہے ساؤتھ میں اتنی دور, پھر ساؤتھ سے وہ پہنچتی ہے امریکہ اور بھی زیادہ دور, پھر امریکہ سے پہنچتی ہے پاکستان, پھر نغمہ کے پاس پہنچتی. یہ سارے لوگوں کے درمیان وہ بالکل وہی آواز, وہی ساری سیم آواز میں, اور پھر وہ لوگ اس کو مزید توسیع دیتے ہیں اور ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ سب لوگ پھیلا رہے ہیں, علی بدین صاحب پھیلا رہے ہیں, عبد الرفیق صاحب پھیلا رہے ہیں, نغمہ پھیلا رہے ہیں, آپ لوگ پھیلا رہے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ کا کتنا کانسیپٹ ہے, دعوتی صدقہ جاریہ. تو یہ مجھے ایک عجیب تھرلنگ تجربہ تھا. پھر ایک اور تجربہ ہوا کہ جب اس طریقے سے میں نے سوچا تو قرآن کے نئے نئے پہلو میرے ذہن میں آنے لگے. تو ایک لفظ میرے ذہن میں آیا, یونیورسلائزیشن آف مائنڈ. یعنی اگر آپ اپنے ذہن کو یونیورسلائز کریں تو ہر معاملے میں اس کا اثر ہوگا. یعنی کہ کسی ایک معاملے میں ہو دوسرے معاملے میں نہ ہو. یعنی اگر آپ اپنے ذہن کو تنگ نظری اور محدود سوچ اور یعنی اس قسم کے چیزوں کا عادی بنائیں گے کہ معاملات میں آپ موجود کا انداز سوچیں, تنگ نظری کا انداز سوچیں, آپ کے اندر اسے درف نہ ہو, اس انداز سے آپ نے ذہن کو تربیت دیں, تو یہ ہے وہ تحریر. یہ ہوگا تحریر, تحریر ذہن. ہر معاملے میں آپ کی سوچ تحریری سوچ بن جائے گی. اچھا, اس کے برعکس اگر آپ یہ کریں کہ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی اگر آپ کھلے طور پر اس توسیع کا انداز میں سوچیں, یونیورسل انداز میں سوچیں, تو ایک 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 آپ کے ذہن میں ایک نیا انقلاب آئے گا, ایک عجیب و غریب مطلب انٹلیکچوئل ریولیوشن آئے گا. اسی کو میں نے کہا یونیورسلائزیشن آف مائنڈ. ہر چیز کھلتی چلی جائے گی. یہ ایک دروازہ نہیں کھلے گا, صرف ہزاروں دروازے کھل جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ حضرات اس کو شعوری طور پر جانیں کہ آپ کو تحریر ذہن کا طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے بلکہ توسلو ذہن کا طریقہ اختیار کرنا ہے. تو پھر میں چند باتیں اور عرض کرتا ہوں کیا آپ اچھا سمجھ بات چلے گی. دیکھیے قرآن میں اعلی کتاب کے بارے میں سابق اعلی کتاب کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں. مثلاً نفس و نفس ہضم ہضم مذکر بھی ہضم میں مذکر بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کو معذور کتاب بنا دیا. تو ان سب باتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا معنی اس کا, کیا معنی ہے کتاب الہی کو کتاب معذور بنا دینا اور جو اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اس کے کچھ حصے کو بنا دینا, کیا مطلب ہے اس کا. تو پھر ایک بہت ہی یعنی بہت ہی اہم بات سمجھ آئی, اس کو میں ایک لفظ میں کہوں گا کہ یعنی قرآن کی آیتوں کا لٹرل سنس میں لینا اور قرآن کی آیتوں کو اپلائڈ سنس میں لینا. لٹرل میننگ اور اپلائڈ میننگ یہی اصل چیز ہے. جب امت زوال کا شکار ہوتی ہے جیسے یہود زوال کا شکار ہوئی, نصارہ زوال کا شکار ہوئی, اب مسلمان زوال کا شکار ہے, تو جب امت زوال کا شکار ہوتی ہے تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. مثلا لے کر سورہ فاتحہ میں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, اس کا مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ ضالین سے مراد ہیں مسیح, مغضوب سے مراد ہیں یہودی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لٹرل میننگ یہی ہو لیکن اس کا اپلائیڈ میننگ ہمیں ڈھونڈنا تھا کہ اس میں یہود و نصارہ کا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ زوال یافتہ امت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. یعنی اگر آپ لٹرل میننگ لیں تو آپ کی سوچ بس یہود و نصارہ پر رک جائے گی, لیکن آپ اس کو اگر اپلائیڈ میننگ میں لیں تو خود امت مسلمہ تک پہنچے گی اور آپ کو نصیحت اور امت مسلمہ کے اصلاح کا اثرات دریافت ہو جائے گا. دیکھیے امت جب زوال کی شکار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پہلے آتا ہے ڈیویشن, یعنی پہلے زال بنتی ہے. زال کا مطلب ہے بھٹکا ہوا, یعنی ڈیویٹڈ. تو پہلے ڈیویشن آتا ہے, ڈیویشن دھیرے 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 بڑھتا ہے بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ مغلوب بن جاتی ہے. مغلوب معنی کیا ہے, مغلوب معنی ہے یعنی رحمت الہی سے دوری. یہ مغلوب علیہم کا لفظ آیا ہے وہ کسی پرسار معنی میں نہیں ہے, اسی معنی میں کہ بھٹکتے بھٹکتے جب زیادہ بھٹکاؤ بڑھ جاتا ہے اور نصیحت کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری آ جاتی ہے. اب دوری کی پہچان بات کرتا ہوں. حدیث بات ہے کہ تم دعا کرو گے اور دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی, ولا یستجاب لکم. یہ کیا چیز ہے, یہی چیز ہے کہ رحمت و خدامدی تمہارے پاس مال نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے اقدامات کرو گے جن اقدامات میں تم کو اللہ کی نصرت نہیں ملے گی. دعا کرو گے کہ مانی نہیں کہ لفظی دعا, یعنی تم ایسے اقدام کرو گے جو بڑھائے تم مسلمان کے لیے, امت کے لیے, اسلام کے لیے کرو گے لیکن تم کو نصرت رائے نہیں ملے گی, مروب رہو گے. اور موجودہ زمانے میں آپ دیکھیے ساری مسلم دنیا اس کا شکار ہے. مسلمانوں نے جہاد شروع کیا جہاد کے نام پر, مسلمانوں نے جہاد کے نام پر ٹکراؤ شروع کیا, کوئی قلبی ٹکراؤ کر رہا ہے, کوئی لسانی ٹکراؤ کر رہا ہے, کوئی سنسری ٹکراؤ کر رہا ہے, ساری سیاست ٹکراؤ چل رہی, لیکن مکمل ناکامی. آپ دیکھیے فلسطین میں ناکامی, کشمیر میں ناکامی, بوسنیا میں ناکامی, چیکیا میں ناکامی, سنکیانگ میں ناکامی, اراکان میں ناکامی, فلپین میں ناکامی, جہاں جہاں بھی لوگوں نے, خود انڈیا میں ناکامی 1857 کے بغاوت جو ہے. کیوں؟ امت اس وقت رحمت خداوند دور ہو چکی تھی, یعنی مستحق کے نصرت ہی نہیں. اس کو آپ سمجھیے, اس کو یہ جو اقدامات کیے گئے اس وقت کیے گئے کہ جب کہ پھٹکاؤ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ چکا تھا کہ امت جو ہے نصرت الہی سے دور ہو چکی تھی. اب جو اقدام کیا جائے, اس اقدام میں نصرت آنے والی تھی نہیں. آنے والی تھی ہی نہیں. یعنی جب فلسطین میں 1948 میں حسن بنا اور سارے ان کے ساتھیوں نے رد کر دیا بالفور کے فیصلے کو اور اقدام کر دیا یہ سمجھ کر کہ ہم اسرائیل کو سمندر میں ڈھکیل دیں گے, تو وہ وقت تھا کہ جب کہ امت رحمت خداوندی سے اشتفاق ہو چکی تھی. اسی لیے بے شمار قربانیاں کے باوجود نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو وہ ہٹا نہیں سکے بلکہ خود ان کے اپنے اسرائیل نے قبضہ کر لیا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیے کہ جب امت اپنے بھٹکاؤ کے نتیجے میں دوسرے اطلاعی کے استحقاق کھو چکی ہو تو کوئی اقدام جو ہے صرف مزید تباہی کا اضافہ بنے گا. اب ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے جہاں جہاں لوگوں نے اقدام کیے ہیں مزید تباہی. برما میں جو ارکان کہہ رہا تھا وہاں پر انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کی تحریک چلائی گئی, لیکن کیا ہے آج برما کے مسلمان جو ارکان کے جو روہنگیا کے رہتے ہیں بدترین تباہی کے شکار ہیں. فلسطین میں جہاں 1948 میں تھے اور بہت اچھی حالت میں تھے, آج وہاں جائیے جا کے غزہ اور یہ جو پٹی ہے وہ بالکل جیسے جھکو جھوپڑی ہماری دلی میں ہوتی ہے نا ویسی حالت ہے ان کی, اور سب رقبہ چھن گیا ہر جگہ. ایک دو نہیں, جہاں جہاں لوگوں نے اقدام کیے ہیں. کہ یہ اہم نقطہ جو ہے یہ کہ جس وقت امت رحمت الہی کا نصرت الہی کا استحقاق کھو چکی ہو تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے, اس وقت دوبارہ امت کو ریوائیو کرنا ہوتا ہے ابدا ملا کر کے, یعنی اس کے اندر وہ سوچ لانا, وہ اسپرٹ پیدا کرنا, اس کے اندر دعوت کو زندہ کرنا, اس کے اندر وہ اخلاقیات کو زندہ کرنا جس کے محرومی کی وجہ سے وہ نصرت الہی کا استحقاق کھویا اس نے. تو پہلے سبب استحقاق کو زندہ کیا جائے گا, پھر اقدام کیا جائے گا. تو آپ بتائیے کہ 100 برس سے مسلمان بے شمار قربانی دے رہے ہیں اور میرا کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس امت کو لے کر انہوں نے اقدام کیا تھا وہ امت تو رحمت نصرت الہی کے ساتھ کھو چکی تھی. ایسے جیسے کہ دیمک زدہ لکڑی سے آپ نے گھر بنا ڈالا, تو دیمک زدہ لکڑی سے جب گھر بنائیں گے تو وہ ڈھا پڑے گا, وہ گر پڑے گا. یہ پورا جو دور ہے وہ اسی قسم کا دور ہے. اس طرح سے میرا دماغ کھلا جب جو میں نے کہا نا انفلائزیشن آف مائنڈ, تو بہت سی باتیں سامنے آئی. مثلا دیکھیے قرآن میں ہے یہود کے بارے میں کہ خود سے وہ کتاب الہی میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہادا من عند اللہ وہ من عند اللہ, یہ قرون ہادا من عند اللہ وہ کیا الفاظ ہیں آپ کو یاد ہوگا بتائیے.
جی مجھے دل الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ہادا من عند اللہ یشتروا به ثمنا قلیلا.
نہیں جی, وہ ایک آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں.
وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله.
ہاں یہ آیت, کو دیکھیے لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں, قول کے معنی بھی یہ ہیں, اس وقت سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے, سمجھ نہیں پاتے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امت بعد کے دور میں نئے حالات, نیا زمانہ, نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے, اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یعنی دوبارہ ری ڈسکور کیا جائے, کتاب لائے ری ڈسکور کیا جائے, مجھے تو بتا رہا ہوں اس کی اپلائیڈ میننگ دریافت کی جائے. اپلائیڈ میننگ کی دریافت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو لٹرل میننگ پھنسے رہتے ہیں, تو اس وقت لٹرل میننگ مطلوب نہیں ہوتی ہے, اپلائیڈ میننگ مطلوب ہوتی ہے. باقی میں سوچ رہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اب یہاں خلقنا کو لیجیے اور کرمنا کو لیجیے, یہ مطلب کیا ہوگا, انسان کو اللہ نے اکرم الخلق بنایا, ادھر کرمنا ہے ادھر خلقنا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکرم الخلق بنایا. اب دیکھیے جنت کے بارے میں حسرت, حسرت مستقر و مقام, حسرت ہے اور مقام ہے, اس معنی کہ جنت اصل مقام ہے, انسان اکرم الخلق ہے, جنت اصل مقام ہے. اس کو سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہی کھلے میں جنت اور رفال ہو. یہاں معرفت کے معنی کیا ہیں, معرفت کے معنی یہ ہے کہ آپ یہ دریافت کریں, اور پھر وہ جو حدیث ہے کہ دنیا سر المومن و جنت الکافر, ان ساری باتوں کو سوچ کے یہ سمجھایا کہ انسان اپنے آپ کو دریافت کرے اس حصے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتی مخلوق کو طور پر پیدا کیا, یعنی وہ اکرم الخلق ہے, جنت اصل مقام ہے, یعنی جنت بنائی گئی انسان کے لیے, انسان بنایا گیا جنت کے لیے, جنت بنائی گئی انسان کے لیے, انسان بنایا گیا جنت کے لیے. جب آپ کو اس کی دریافت ہوگی تو کیا ہوگا, آپ اپنے کو ڈسفٹ پائیں گے پوری دنیا میں, آپ کو جو وجود دیا گیا ہے, آپ کو جو صلاحیت دی گئی ہے, ان سب کو دنیا میں وہ نہیں ملے گا, آپ کو آپ کا حال بھائی ہو جائے گا, دنیا سے مومن بن جائے گا. تو معرفت جنت سے ایسا ہوتا ہے, یہ معرفت جنت سے بڑھ جائے کہ دنیا آپ کو, دنیا میں آپ کو لذت ملنا ملے ہی نہیں, دنیا میں آپ ابو مشفت پائیں. پھر اس کو سوچتے ہوئے اس آج کا مطلب سمجھا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, صوفیوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ اللہ اللہ کرنا تکرار الفاظ, یہ مطلب تھا ہی نہیں اس کا. دیکھیے تطمئن القلوب وہ انہوں نے لے لیا کہ تفرح القلوب, یہ کہاں قرآن ہے, اللہ بذکر اللہ تفرح القلوب, اللہ کے ذکر سے مسرت ملتی ہے, پیزر ملتا ہے, ہیپینس ملتی ہے, یہ نہیں ہے, اطمینان ملتا ہے, اطمینان کے معنی ہوتے ہیں سیٹسفیکشن. تو میں اس پر سوچتے اس کے میرے سامنے کہ جو اللہ پر غور کرے گا, اللہ کی اللہ کی کتاب پر غور کرے گا, اور پیغمبر نے جو بتایا اس پر غور کرے گا, تو وہ اللہ کے اس کی تو دریافت کرے گا. اس کو میں کہتا ہوں کریشن پلان آف گاڈ, تو کریشن پلان آف گاڈ کو جب دریافت کرے گا تب کیا ہوگا کہ تطمئن القلوب معنی ہیں سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن. تطمئن القلوب معنی یعنی کہ فرحت ہوگی, مسرت ہوگی, یہ مطلب نہیں اس کا, زندگی اور کائنات کے بارے میں سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن ملے گا, یہ تطمئن القلوب. آپ جانتے ہیں اطماننا کے ماننے ہوتے ہیں. اطماننا کیا معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے گیند ہے, گیند آپ فٹ ہے تو ایک مقام پر جا کر ٹھہر جائے گی, تو اس کو کہتے ہیں اطماننا کے قرا. یعنی گیند ٹھہر گیا وہاں اطماننا کے قرا, تو ٹھہراو آ جانا, یعنی وہی جس کو ہم کہتے ہیں سیٹسفیکشن. تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بنیں گے کہ جو اللہ میں سوچے گا, اللہ کلام پر غور کرے گا اور پیغمبر کی دی ہوئی ہدایت پر سوچے گا تو وہ کرشن پلانا گاڈ کو دریافت کر لے گا, خدا کس کی واپسین کو دریافت کر لے گا. تو پھر کیا ہوگا, یہ جو سوالات ہیں زندگی کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, نیچر کے بارے میں, زندگی اور موت کے بارے میں, دنیا اور آخرت کے بارے میں, اس پر اس کو سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن مل جائے گا. تو یہاں اطمینان بمانا سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن ہے, نہ کہ فرات اور مسرت مانے. اب یہ سب میری سامنے بات آئی تو بہت ہی عجیب احساس ہوا, بہت عجیب احساس ہوا. یہ صوفیان ہے اس کو غلط معنی میں لے رکھا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ دنیا قرآن کے مطابق دارالقبر ہے. اب قبر میں مسرت کیسے پا سکتے ہیں؟ لقد خلق الانسان فی قبر, دنیا کو اللہ نے پیدا کیا بطور دارالقبر کے, تو آپ بتائیے کہ مسرت افراد کیسے پا سکتے ہیں؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں. اللہ نے جب پیدا نہیں کیا دنیا کو اس لیے کہ آپ کو فرات ملے, مسرت ملے, تو کیسے پائیں گے آپ اس کو؟ تو قبر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی پا کر آپ فلفلمنٹ نہیں ملے گا آپ کو. قبر کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا آپ کا, یہ معنی نہیں ہے. لقد خلقت الانسان فی قبر کا معنی نہیں چاہتے آدمی پیدا ہوگا اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا, نہیں. جو کچھ بھی پائے گا اس میں اس کو فلفلمنٹ نہیں ملے گا. لہٰذا آپ دیکھیے بادشاہوں کی زندگی کو پڑھیے, آپ بد بگڑ بندوں کو پڑھیے, انسان کوشش کر کے بڑی بڑی چیزیں پاتا ہے, اپنے لیے مال بناتا ہے, امپائر بناتا ہے, دولت کا ڈھیر اکٹھا کرتا ہے, لیکن اس کا حالات بتاتے ہیں کہ آخر وقت تک وہ ستارہ رہتا ہے جس پیر کا, آخر وقت تک ستارہ رہتا ہے عدم اطمینان کا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے فلفلمنٹ نہیں رکھا ہے. یہ جو لقد خلق الانسان فی قبر کے معنی ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو کبھی بھی فلفلمنٹ نہیں ملے گا, یہ معنی ہے اس کے. یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا. تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے معنی ہے کہ چونکہ وہ ایک توجہ دریافت کر لے گا, کیونکہ وہ دریافت کر لے گا ایکسپلینیشن کو, اس وجہ سے اس کو اطمینان آ جائے گا, سیٹسفیکشن آ جائے گا اس کو, انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن. فزیکل پلیزر نہیں, اللہ بالکل تطمئن القلوب مانیں گے تو اس کو فزیکل پلیزر مل جائے گا, نہیں, اس کو انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے گا, یہ مطلب ہے اس کا. تو آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. پھر ایک عجیب چیز مجھے دریافت ہوئی, یہ سب وہی ہے جو یونیورسلائزیشن آف مائنڈ. تو آپ کو میں کہوں کبھی بھی ایسا مت کیے کہ محدود طرز سے سوچے, تندرستی کے ساتھ سوچے اور یعنی اسے نظری سے ہٹ کر کے سوچے, کھلے ذہن سے سوچیے, کھلے ذہن سے, چاہے جیسے میں نے کہا سب کا جاری ہے یا آپ لوگ جو کر رہے ہیں, کہ چاہے سارا کریڈٹ لا جا رہا ہو آپ لوگ کے حصے میں, میں اسے میرے سے کچھ بھی نہ آتا ہو تب بھی میں سوچوں, یعنی میں تو صرف کچھ سے بیٹھے بول رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں بول رہا, کچھ بیٹھے بول رہا ہوں, کیونکہ سارا کام کیا ہے, عمری لوگ کر رہے ہیں, نغمہ وغیرہ کر رہی ہیں, قلیب الدین صاحب وغیرہ کر رہے ہیں, عبد الفیظ صاحب وغیرہ کر رہے ہیں, کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, پورے باسط صاحب کر رہے ہیں. تو چاہے سارا کریڈٹ دوسروں کو سب کیا جا رہا ہو, تب میں کھلے طور پر اعتراف کروں میرے صرف زیرو آ رہا ہو, زیرو میرا تو حصہ کچھ بھی نہیں اس میں. اس کا نام کھلا گیا کہ کسی واقعے میں چاہے آپ کو زیرو مل رہا ہو تو مل لیتی زیرو, کھلا اعتراف کیجیے, سارا کا سارا کریڈٹ دوسروں کو جانے دیجیے. کیوں؟ اس خاص معاملے میں چاہے آپ زیرو پر آ رہے ہوں لیکن ایک اور فائدہ آپ کو ملتا ہے, دیٹ از یونیورسلائزیشن آف مائنڈ. یعنی یہ واقعہ جو میں عرض کیا آپ کو, اس کو میں سب کا جانے والا, چاہے اس معاملے میں میں زیرو پہنچ رہا ہوں تو سارا کریڈٹ دوسروں کو مل رہا ہو, تب بھی میں نے اپنے ذہن کو یونیورسلائز کیا, وہ بہت بڑا فائدہ ہے, ہر جگہ وہ کام کرتا ہے. اب میں یہی سوچتے 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 ایک عجیب چیز تک پہنچا. میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اکرم الخلق اور جنت کو بنایا اصل المقام, تو خود اللہ تعالیٰ کا ایک کنسرن ہے, یعنی خالق کا ایک کنسرن ہے کہ انسان جنت میں پہنچے, جنت انسان کو ملے. کیوں؟ اگر ایسا نہ ہو تو بلا کہ خالق کی اس کی بھی جپٹائز ہو جائے گی. جنت کا جو ٹیسٹ ہے, جنت کا جو انجوائے کرنے کا جو انجار ہے, وہ ہاتھی گھوڑے کو مل نہیں سکتا, وہ گلیکسی کو نہیں مل سکتا. لیکن خدا ساری کائنات کو جنت بسا دے تو اس سے موجود نہیں ہو سکتے. وہ جیسے ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہو, ایک بہت بڑا آرٹ بنائے, وہ اس آرٹ کو کیا ہاتھی کو دکھائے گا, وہ کیا شیر کو دکھائے گا, وہ کیا ہمارے پہاڑ کو دکھائے گا, وہ کیا اس کو وہ بحر الکاری کو دکھائے گا؟ نہیں, وہ انسان کو دکھائے گا. وہ چاہے گا کہ انسان اس کو دیکھے. تو ساری کائنات اگر جنت بسائی جائے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ انسان جو کہ جنت کا ٹیسٹ رکھتا ہے, انسان کے اندر جو ٹیسٹ ہے, جو اس کے اندر اعلیٰ صاحب ہے, وہ سب جنت کے ساتھ بنائی گئی ہیں. تو یہ خود خالق کی منشا ہے کہ انسان جنت سے پہنچے اور جنت انسان کو ملے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کی معرفت اتنی بڑھ جائے, اتنی بڑھ جائے, اتنی بڑھ جائے کہ دنیا آپ کے لیے بالکل یعنی وہ نوبت آ جائے, اور دنیا سیل مومن کی, دنیا سیل مومن جو ہے معرفت جنت کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ معرفت جنت کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ جنت کا کی معرفت اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو کہ ہر چیز آپ کو بے قیمت ہو جائے, وہاں پہنچ کر آپ کو اتفاق حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ سنے گا آپ کو, یہ ہے وہ بندہ جس کو جنت میں بسانا چاہیے. کیونکہ جنت کے سوا کہیں وہ مطمئن نہیں ہوا. تو کیسا اس کے اندر عجیب سورس ہے, کیسا عجیب سورس ہے کہ آپ اگر معرفت جنت کو اتنا بڑھائیں کہ کسی چیز میں آپ کو فلفلمنٹ نہ ملے, یہ چیز میں آپ کو تسکین نہ ملے, ساری دنیا آپ کے لیے خسارہ بن جائے, ساری دنیا آپ کے لیے وہی بن جائے کہ اب دنیا سے لوگوں میں, تو کیا آپ یہ اس کا ثبوت فراہم کیا کہ آپ وہ انسان ہیں جس کو جنت میں بسایا جائے؟ یہ ہے طالب جنت حقیق معنی. تو وہ حدیث جو ہے کہ مارا تو مجھے جنت نام طالب ہوا, کیا حقیقی معنی میں طالب بن جانا, یہ ہے جنت کی خواہش. یہ بہت عجیب بات ہے. یعنی جنت کی قیمت نماز کی رکعتوں میں نہیں ہے, احسان تہذیب میں نہیں ہے, روزوں کی مقدار میں نہیں ہے, بے شمار حج کرنے میں نہیں ہے, بلکہ اس درجے میں جنت کا طالب بن جانا جہاں ساری دنیا آپ کے لیے سجد بن جائے سجد. تو جب آپ اس طلب کا ثبوت دیں تو کیا کہ آپ نے استحقاق ثابت کر دیا. آپ کے اندر طلب اتنا شدید پا جاؤ, اتنی شدید پا جاؤ کہ کہ جنت کے سوا ہر چیز آپ کے لیے بے قیمت ہو جائے. آپ کو سب کچھ ملے, آپ کو پولیٹیکل پاور ملے, آپ کو رہنے کے لیے محل ملے, آپ کے پاس بینک بیلنس ہو, آپ کے پاس ساری ظاہری آسائشیں ہوں, لیکن اس میں آپ مچھلی کے طرف ہیں, آپ مچھلی کی طرف, کیونکہ وہ جنت تو ہے نہیں. تو مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے کہ پہلے زمانے میں, آزادی سے پہلے کا زمانہ جو تھا وہ لکھنؤ کا کلچر مخصوص طرح کا, تو ایک سچا واقعہ ہے. ایک بوڑھی عورت نخاس کے چوک پر کھڑی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی, پلیٹ پلیٹ کو اٹھائی ہوئی تھی ہاتھ میں, کہہ رہی تھی کہ کوئی متنجن کھلا دے. متنجن کہتے ہیں وہاں کے اصطلاح میں میٹھے چاول کو, یہ میٹھے چاول ہو اس میں کچھ زعفران وغیرہ ڈالا جائے سب, اور وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کو شاید, پر یہ لکھنؤ کی اصطلاح ہے, تو آپ سمجھ لیجیے کہ میٹھا چاول. تو وہ ہاتھ لیے ہوئے کرے تھی کوئی متنجن کھلا دے, تو ایک راہگیر نے قریب آیا, اس نے دیکھا کہ اس کے پلیٹ الرجی متنجن ہے, اس کے پلیٹ متنجن ہے, تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو متنجن موجود ہے, تو کہتی ہو کوئی متنجن کھلا دے. تو وہ اس نے غصہ اٹھ کر کہا کہ وہاں کی زبان میں سخت لفظ بول کر کہا اس نے, کیا بالائی کے بغیر متنجن کھایا تھا, مطلب وہ بالائی مانگ رہی تھی, متنجن تھا لیکن بالائی نہ ہونے کی وجہ سے متنجن اس کے لیے بیکار تھا. تو اس نے کہا کہ وہاں کی زبان ہوتی مجھے دور ہو, کیا بالائی کے بغیر متنجن کھایا تھا. تو ایک بندہ جو ہے اللہ کی جنت کو اتنا دریافت سے اتنا دریافت کرے کہ ہر چیز بے بالائی کے متنجن بن جائے, سب کچھ ملا ہو بے بغیر بالائی کا متنجن بن جائے, لیکن بالائی نہیں تو متنجن کیا, کیسے ہم اس کو کھائیں. تو یہ ہے طلب جنت کا معیار. تو اس سے میں یہ سمجھا کہ اصلی قیمت جو جنت کی ہے وہ اس کا طالب بننا ہے, وہ اس کا طالب بننا ہے, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بغیر دیکھے طالب بننا ہے, بغیر دیکھے. اصل چیز یہ ہے کہ بغیر دیکھے طالب بنے, اگر آپ دیکھ کے طالب بنے تو اس کو قیمت اس کے لیے. وہ جو ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی جنت کا مستحق نہیں کھڑا تھا, آخرت میں جنت نہیں ملی تھی اس کو, تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ وہ خدا مجھے جنت دکھا دے, تو نے مجھے جنت نہیں دی لیکن جنت دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو دکھا دے جنت, کہ ایک نظر جنت دیکھنے کے بعد وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھتا چاہتا ہے کہ میں جنت داخل ہو جاؤں. تو خدا سے کہتا ہے کہ خدا مجھے دکھا دیا تو آپ جنت دے بھی دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, تم جس دنیا میں آئے تھے وہ دنیا ساری کی ساری تم کو دیا تھی, ساری یہ دنیا جس میں واشنگٹن ہے, جس میں نیو یارک ہے, جس میں لندن ہے, جس میں پیرس ہے, یہ ساری کی ساری دنیا تم کو دیا تھی, بلکہ دو دو دنیا دیا تھی, وہاں جاؤ یہ نہیں ملے گی. تو یہ دیکھیے جو کیفیت اس بندے پر جنت کو دیکھ کے گزرتی ہے, وہ کیفیت آپ کو دنیا میں جنت کو دیکھے بہت گزرنا چاہیے. میرے ان الفاظ پر غور کیجیے, اس بندے پر جو کیفیت گزرے گی جنت کو دیکھنے کے بعد, وہ کیفیت آپ کے اوپر گزرنی چاہیے اسی دنیا میں جنت کو دیکھے بغیر. یہ جنت کی اصلی قیمت. اس درجے میں جو آپ جنت طالب بن جائیں تو کہا کہ آپ مستحق ہو گئے تو آپ کو جنت دی جائے. کھولے وہ الجنہ تعرفہ علوم, یہ معرفت کہاں ہوگی اس دنیا میں تو ہوگی بغیر دیکھے ہوئے. جس کو جنت کی معرفت ہوئی دیکھ کر کے اس کو ہرگز جنت نہیں ملے گی. جس انسان کو جنت کی معرفت ہوئی جنت کو دیکھنے کے بعد اس کو ہرگز جنت نہیں ملنے والی ہے. جس کو معرفت ہوئی جنت کی اس کو دیکھے بغیر جنت اسی کے لیے ہے. یہ تھولے جنت اور رفال رنگ کا مطلب ہے کہ جنت کے دیکھے بغیر جس نے جنت کی معرفت حاصل کر لی. جنت کا جو اعلیٰ معیار ہے, جنت کا جو پرفیکٹ ورلڈ ہے, جنت کا جو آئیڈیل ورلڈ ہے, جنت کی جو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تعین جو اس کو ابھی ویژلائز کر سکیں, اس اعلیٰ جنت کا وہ آپ اسی دنیا میں ویژلائز کر سکیں, یعنی آپ نگاہ تصور میں اس جنت کو آپ لا سکیں. اتنا زیادہ آپ کا بھائی یعنی شوق ہے جنت, اور آپ اس درجے میں جنت کو تصوری طور پر ڈسکور کر سکیں, تصوری طور پر اس درجے میں جنت کو ڈسکور کر سکیں. یہ درجے میں اسے دیکھ کر جانے گا, اسی کا نام طلب ہے. تو یاد رکھیے رکعتوں کی تعداد, یہاں جو عمرہ کی تعداد, روزوں کی تعداد, حتیٰ کہ انفاق کی تعداد, یہ سب جنت کے لیے قیمت نہیں ہے. یہ سب تو آپ کو اپنی ذمہ داری کے لیے کرنا ہے. جنت کی قیمت ہے اس درجے میں جنت کا طالب بڑھ جانا کہ نہ دیکھ کے بھی آپ جنت کو دیکھ لیں, مشاہدے کے بغیر آپ جنت کا مشاہدہ کر لیں. جو انسان جو جنت کو دیکھ کر آخرت میں کہے گا وہ یہی دنیا میں کہاں پڑے گا, تو آپ حقیقت معنی جنت کے طالب بنے. تو میری دعا ہے کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ معرفت کی توفیق دے اور اس راستے پہ چلائے جس راستے کی آخری حد جنت ہے. یہ دعا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں.
وہاں کل جو تحدیدی ذہن اور توسیع ذہن کے بارے میں, جو آپ نے توسیع ذہن کے بعد جو انسپریشن تھا آپ کا, وہ بالکل ایک دم واقعی میں اس کے بعد سے توسیع ذہن کی اہمیت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے, سوچتے سوچتے قرآن کی ایک آیت پر غور کر رہا تھا مولانا, کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, سورہ المومن کی آیت نمبر 7. تو یہ توسیع ذہن کا معاملہ خود خدا اور فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے.
صحیح صحیح. دیکھیں اپنے اندر توسیع ذہن پیدا کیجیے, چاہے اپنے کو زیرو بنانا ہو.
جی,
اپنے کو زیرو بنانے کی قیمت پر بھی توسیع ذہن پیدا کیجیے.
جی جی بالکل.
یہ نقطہ اس میں لوگ اپنے کو زیرو پر نہیں لے آ پاتے.
صحیح. اسے
توسیع ذہن بھی نہیں بنتا.
جی جی ماں بالکل.
ہاں, اسے کل میں سوچنے لگا تو میں نے اپنے کو زیرو کر دیا.
جی,
آپ لوگ ہی کے رول کو میں بڑھایا, نہ بڑھایا کہ بس آپ ہی لوگ کر رہے ہیں.
جی,
ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کر کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں آپ لوگ, تو میں نے اپنے کو زیرو کر لیا.
جی,
جیسے اس میں کچھ بھی رول نہیں.
جی,
تو اپنے کو زیرو کرنا پڑے تب بھی کر کے توسیع ذہن پر رکھیے. چلیے اور کون سا ہے؟ وعلیکم السلام.
مولانا کل آپ سے غور کرتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آئی. مصطفیٰ کمال پر ایک مضمون آیا تھا بہت پہلے, ہم نے آپ کے روم میں بیٹھ کر اس کو پڑھا تھا.
کس طرح سے؟
تو اس میں مصطفیٰ کمال عطا ترک,
اچھا اچھا,
ان کے بارے میں کوئی مضمون آیا تھا. تو اس میں لکھا ہوا تھا ہم ایسی کتاب کو لے کر کیا کریں جس میں تین اور زیتون کا ذکر ہے. ہمیں تو جو ہے نا ماڈرن راکٹ اور جو ہے سٹیم پاور سے باتیں چاہیے. مولانا مجھے سمجھ میں آیا اس پر, یہ انہوں نے اس طرح کہا, اس وجہ سے کہا کہ علماء جو ہے تحریر ذہن کی وجہ سے قرآن کو صحیح پریزنٹ نہیں کر سکے. مولانا اس کو لے کر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ایک ہے ریلیٹیو پارٹ میں پھنسے رہنا اور ایک ہے ریئل پارٹ میں رہنا. تو اگر ہم ریئل پارٹ کو لیتے ہیں تو وہی یونیورسل کا ایسپیکٹ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا.
ٹھیک, اور کون سا ہوگا؟
فرار بول رہا ہوں مولانا.
ٹھیک
مولانا, کل ہی یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کو کیسے کتاب محجور بنا دیا جاتا ہے, کہ قرآن کا صرف لٹرل میننگ لے لیتے ہیں اور اس کا اپلائیڈ جو میننگ ہے کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اس کو بالکل تحدید ذہن سے سوچتے ہیں, توفی مفہوم اس کا نہیں لیتے. یہی کتاب محجور بننا ہے مولانا.
ماشاء اللہ. اور کون سا ہوگا؟
محمد یعقوب بات کر رہا ہوں. مولانا کل یہ لیکچر کے بعد سمجھ میں آیا مولانا کہ توسیع ذہن کے بغیر قرآن اور حدیث کو سمجھائی نہیں جا سکتا. تو آپ نے جو توسیع ذہن کے بعد وضاحت کرنے کے بعد بہت ساری آیتوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا, جیسے اور اللہ انسان یہ ساری آیتیں توسیع ذہن کے اسے لیے معنی سمجھے بغیر توسیع معنی دیے بغیر سمجھ نہیں آئیں گی. تو کل پہلی مرتبہ یہ ساری باتیں سمجھ نہیں بنا مجھے, ایک دم ایکسپلین ہو گئی.
اور کون سا ہے؟
عنایت اللہ عمری بنگلور. مولانا کل اپنے لیے بتایا کہ ایک ہے توسیع ذہن سے سوچنا اور ایک ہے محدود ذہن سے. پہلی مرتبہ کل ہی واضح ہوا مولانا کہ قرآن کا اپلائیڈ میننگ لینے کے لیے توسیع ذہن ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی بھی آدمی اپلائیڈ میننگ نہیں لے سکتا ہے. اور محدود ذہن جو ہے صرف اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہی لیتا ہے, اس لیے وہ لفظوں میں پھنسا رہتا ہے, بڑی حقیقتوں سے بے خبر رہتا ہے.
صحیح صحیح.